هو نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة عيوننا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. میرے بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہاں کس کام کے لیے بھیجا ہے اس کو بیان کیا ہے، اور یہ آیت وہ آیت ہے جو بہت پڑھی جاتی ہے اور ہمارے مقررین حضرات بھی آپ کے سامنے بہت پڑھتے ہیں، اور آپ میں سے بھی اکثر لوگوں کو یہ آیت امید ہے کہ یاد ہوگی، ورنہ سنی تو سب نے ہی ہوگی، لیکن اس آیت کو ذرا غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس آیت میں کیا فرمایا ہے اور اصلاً ہم سے مطالبہ کیا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. اپنی عبادت کے لیے ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ بات طے ہو گئی. تو اب ہم کو اللہ کی عبادت کرنی ہے، یہ بات بھی طے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طرح کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کس عبادت سے راضی ہوتا ہے اور کون سی عبادت وہ ہے جو انسان کو ترقی کے آخری مرحلے تک پہنچاتی ہے، بلکہ زمین پر چلنے والا انسان اڑنے لگتا ہے اور مقام بلند پر فائز ہو جاتا ہے، وہ آخر کون سی عبادت ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے جس کو سمجھنا چاہیے. ہم لوگ صرف اتنا سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو بہت ہی کوتاہ نظر لوگ ہیں وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ پانچ وقت کی نماز پڑھ لی عبادت ہو گئی. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے بہت عجیب غریب معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ جہاز کا ایک ڈھانچہ ہے اور اس کے دو پر ہیں جس سے جہاز اڑتا ہے. اگر وہ دو پر نہیں ہوں گے تو عبادت کا جہاز اڑے گا نہیں. تو یہ جو عبادت ہے یہ تو ایک ڈھانچہ ہے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور ان سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پانچ چیزیں ہو گئیں جس میں، اور جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں جس پر اسلام کا پورا ڈھانچہ کھڑا ہے اور اسلام کا پورا نظام قائم ہے. لیکن اس جہاز کے دو پر ہیں، ایک کا نام ہے دعا اور دوسرے کا نام ہے دعوت. دو یہ پر ہیں جس سے عبادت اڑتی ہے. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ دعا و مخل عبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کی جان ہے. اور دعا عربی میں کہتے کس کو ہیں؟ اللہ کو پکارنے کو. اللہ کو اگر آپ براہ راست پکاریں تو اس کا نام ہے دعا، اور اللہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اور ان کو ندا دیں، اس کا نام ہے دعوت. اور دونوں ایک ہی معنی میں ہے، دعا معنی اللہ کو پکارا اور دعا اللہ اللہ کی طرف پکارا. جب براہ راست اللہ کو پکاریں گے تو اس کو کہیں گے دعا، اور جب بالواسطہ پکاریں گے یعنی کسی کو اللہ سے جوڑیں گے، بھٹکے ہوئے کو راہ یاب کریں گے، بہکے ہوئے کو صحیح راستے پہ لائیں گے، کفر والے کو ایمان میں لائیں گے، بےمان کو ایمان والا بنائیں گے، خیانت والے کو امانت والا بنائیں گے، تو یہ اب آپ دعوت میں داخل ہو گئے. اللہ سے اس کو ملایا پکار کر آؤ اللہ کی طرف, اور اس میں بھی اللہ کا نام لیا, اور براہ راست اے اللہ یہ کر دے. تو پھر ظاہر ہے کہ جب یہ تین کام کریں گے تب ہم گویا کہ عبادت والے بن جائیں گے, ورنہ ہماری عبادت ناقص ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ چند چیزیں عمل میں لے آئے تو ہمارا کام ہو گیا. ہاں اللہ کریم ہے, بڑا رحیم ہے, وہ تو کلمہ بھی کوئی پڑھے گا تب بھی جنت مل جائے گی اس کو, لیکن دنیا میں ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں واپی آئے کیوں, کوئی فیض آباد کا, کوئی پرتاپ گڑھ کا, کوئی اعظم گڑھ کا, کوئی کسی اور راجستھان کے علاقے کا, مختلف صوبوں کے لوگ ہیں, آپ یہاں کیوں آئے؟ میں ایک سوال کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ آپ اس لیے آئے کہ وہاں آپ کے پاس کام نہیں تھا, آپ کا پیسہ زیادہ نہیں تھا, اور آپ کے گھر والے پریشان تھے, یہاں پریشانیوں کا حل ہے, اس لیے آپ آئے, یہاں بس گئے, اور یہاں کے یہاں آ کر آپ نے کمانا شروع کیا, اور کمانے پر بھی حد نہیں کی آپ نے, جو اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے مزید بڑھنے کی خواہش بڑھ رہی ہے, یہاں تک کہ چاہتا ہے کہ سب سے بڑا ہو جائے, پیسے کے اعتبار سے بلڈنگیں سب سے زیادہ ہو جائیں, اس کے ٹاور سب سے بڑھ کر ہوں, یہ سوچتا رہتا ہے. تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ بڑھنے کی خواہش رکھتا ہے, اور جس شخص کے اندر یہ خواہش نہ ہو وہ انسان نہیں, حیوان ہے. حیوان کے آگے آپ سانی لگا لیجئے, بس سانی کھائے گا اور اس کے بعد معاملہ ختم. کہیں کھیت ہے کہ منہ مار دے گا, چاہے ڈنڈا کھائے, اپنا کام وہ کرے گا جو اس سے متعلق, اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں, کھانا اور اس کے بعد نکال دینا. اگر انسان بھی اسی میں لگ جائے, جیسے کہ آج کل کا انسان ہو گیا ہے, آج کل کا انسان کماتا اس لیے ہے کہ کھائے, کھاتا اس لیے ہے کہ کمائے, اور اس سے آگے بڑھے تو لیٹرین اور ڈرائنگ روم دو چیزیں ہیں, ڈرائنگ روم میں رہتا ہے پھر لیٹرین میں جاتا ہے, لیٹرین سے ڈرائنگ روم, بس کھاتا ہے وہاں جا کے کام ہو جاتا ہے. اسی کا نام ہے خیر اور عافیت. خیر اور عافیت جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ خیریت ہے عافیت ہے, تو اگر منہ میں نوالا پھنس جائے تو خیر نہیں, اور پیٹ میں جا کر پھنس جائے تو عافیت نہیں, اسی دو کا نام ہے خیر و عافیت, اور انسان نے اسی کو اس پکڑ لیا ہے. اسی لیے سب پوچھتے ہیں خیر و عافیت ہے, تو آپ, میں کہتا ہوں 99%, اور 1% جو ہے اس میں بھی 99%, ایک پوائنٹ بچے گا, ورنہ پوچھتے اسی لیے ہیں کہ یہاں حلق میں تو پھنسا نہیں. انہوں نے کہا نہیں خیر ہے. کہا اندر جا کے پھنسا تو نہیں؟ کہا عافیت ہے, بس ہو گئی خیریت اور عافیت. تو یہ اور ہے اللہ کی طرف سے بھی, اس لیے کہ اللہ میاں نے ایسا نظام بنایا ہے کہ اگر نوالا یہاں آ کر پھنس جائے تو میاں ابھی 2 منٹ کے اندر چھٹی ہو جائے گی. ایک یہاں ہمارے اس ملک کا بہت بڑا جنرل تھا, وہ میز پہ کھانا کھا رہا تھا, بڑا صحت مند, اور بس ایک نوالا اس کے نالی, سانس کی نالی میں نوالا چلا گیا, پھنس گیا, وہیں پر 2 منٹ کے اندر جان چلی گئی. بڑے بڑے ڈاکٹر دوڑے, اور کرنل تھا, بڑے اس کو فیسلٹیز حاصل تھیں, لیکن کچھ نہیں ہوا, اور پھنس گیا اور چلا گیا. تو اللہ میں دکھاتے رہتے ہیں. ابھی ہمارے ہاں وہاں رائبریلی میں ایک صاحب مکان بنا رہے تھے, اور اس کے بعد کہنے کچھ ہے ذرا سا موسمی کھا لیں, اور ابھی آ کے کھڑے ہوں گے مزدور کے پاس, آئے اپنی بیوی سے کہا ذرا موسمی دے دو. موسمی کیا حیثیت, منہ میں ڈالا حلق میں پھنس گئی, اسی وقت انتقال ہو گیا. تو آپ بتائیے خیر نہیں ہے نا, ہر وقت خیر نہیں ہے, ہر وقت. یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ایک نالی کھلتی دوسری نالی بند ہوتی ہے, اطمینان سے کھانا بھی جا رہا ہے پانی بھی جا رہا, ذرا سا پھنس جائے تو خیر نہیں, اور پھر اندر جانے کے بعد بھی مشین چلتی ہے اس میں ذرا گڑبڑ ہو جائے تو عافیت نہیں, پیٹ میں ذرا چورن لے لیجئے, جا کے گولی کھا لیجئے, اور آگے بڑھ جائے تو اسپتال میں جائیے آپریشن کرائیے, تو خیر و عافیت نہیں ہے. تو ہم لوگ دنیا کے معاملے میں تو بس اتنے چاک و چوبند رہتے ہیں کہ ہماری نگاہیں چاول کہاں اچھا مل رہا ہے, دال کہاں اچھی مل رہی ہے, منڈی کہاں اچھی ہے, اور تجارت کہاں زیادہ چمکے گی, اس میں تو بڑے ہم بڑے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. لیکن جب معاملہ عبادت کا آ گیا, دعا کا آ گیا, دعوت کا آ گیا, بس وہی ہوتا ہے کہ جیسے مرغی کے بچے ہوا کرتے تھے, ایک زمانے میں ٹوٹتے رہتے تھے, या उस जमाने की छोड़ी, आजकल तो सारी मुर्गियां उसी तरह की लंगड़ी लूली। तो ऐसे ही आज हम दीन के मामले भी हो जाते हैं। अरे ये मामला सही नहीं है, असल है दीन और दुनिया उसके ताबे है। हमने उल्टा कर दिया, दुनिया को उसके ऊपर सवार कर दिया और दीन बेचारा उसके नीचे दबा पड़ा हुआ है, अंदर से चिल्ला रहा है हाय कोई बचाए, हाय कोई बचाए, और उसका कोई पुरसान हाल नहीं। देखिए दुनिया काहे के लिए, दुनिया इसलिए है जैसे साइकिल है, दुनिया साइकिल समझ लीजिए, मोटर समझ लीजिए और मोटर साइकिल समझ लीजिए। अब अगर कोई साहब मोटर साइकिल पे सवार होने के बजाय उसको सवार कर ले तो क्या होगा? अगर कोई साहब साइकिल अपने ऊपर उठा के ले जाए इस कीचड़ में और लोग देखें तो कहेंगे चल गया थोड़ा इसका दिमाग, साइकिल पर बैठना चाहिए तो सर पर रखे चला जा रहा। और अगर मोटरसाइकिल को कोई रख ले तो रखने भी नहीं पाएगा, दबी जाएगा। और अगर कोई चार पहिए वाली चला दे तो क्या होगा फिर अंजाम? हमारे मौलाना अब्दुल बाली साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह थे, अब तो मोटरें आम हो गई, जिस जमाने में मोटरें आई थी नई नई उस जमाने में उन्होंने मोटर खरीदी, पूरे लखनऊ में एक दो मोटरें रही होंगी उस वक्त। और मौलाना प्रोफेसर थे उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, वहां से लौटे मोटर खरीद ली, कुछ दिनों बाद मौलाना बेच दी। लोगों ने पूछा क्या बात है मौलाना आपने मोटर क्यों बेच दी? लगे कि दो घंटे मैं सवार होता हूँ, 22 घंटे मुझ पर सवार रखती है, ऐसी सवारी नहीं रखता कि मुझ पर सवार रहे, मैं ताबे नहीं हूँ सवारी का। तो लेकिन हमारा हाल यही हो गया है कि आज दुनिया हम पर सवार है, तो इसका नतीजा यह है, बिल्कुल सही मिसाल में दे रहा हूँ, यही हाल है, ये बिल्कुल वही हाल है जैसे साइकिल कोई अपने सर पर रख ले, मोटरसाइकिल सर पर रख ले, मोटर सर पर रख ले तो उसका अंजाम होगा क्या? वही अंजाम हो रहा है, हालात खराब है। अगर हम दीन को आगे रखें, गालिब करें, यानी अल्लाह ने हमको भेजा है कमाने के लिए भेजा, माँ उड़ी तो मिल हम मिल वो माँ उड़ी तो यू तो मोल, अल्लाह ने आगे कह दिया हमने इबादत के लिए पैदा किया है और तुमसे कमाना कमवाना नहीं चाहते हैं, और ये नहीं तुम हमको खिलाओ, हमको इस सबकी जरूरत नहीं है। और ये अल्लाह मियां ने इसीलिए कहा है कि दुनिया में जो आपका इन्हमाक है ये सही नहीं है, दुनिया बकदरे जरूरत और आखिरत पूरी जिंदगी के साथ ताल्लुक रखती है। तो ऐसी मामला यहाँ पर भी है। तो अब ये कहा कि सिर्फ इबादत, और इबादत भी हमारी कैसी होती है कि मस्जिद में आए और भागने की फिक्र पहले है, कि कितने लोग तो सलाम फेरते ऐसे भागते हैं क्या मालूम होता है किसी ने पिटाई की है, कि मस्जिद में उनके लिए टिकना अच्छा नहीं है, भागो यहां से। हालांकि खैरुल अमाकिन अल मसाजिद, सबसे अल्लाह के बेहतर जगह मस्जिद है और सबसे खराब जगह बाजार, लेकिन बाजार जाएंगे तो ऐसा अच्छा लगेगा मालूम होता है इससे अच्छी जगह तो है ही नहीं। हमारे यहाँ तालिबे इल्म था नदवे में, वो हम पढ़ाते थे तो सामने बैठता था और इस कदर उसका मुंह लटका रहता था कि मैं परेशान था कि आखिर ये इसका है मामला क्या, बहुत चुप बैठा रहता था, मैं बहुत उसका अफसोस भी करता था। एक दिन बाजार में उसको देखा साइकिल बड़ी तेज चला रहा है, ओहो हमने कहा इसका जी बाजार में लगता वहां नहीं लगता, इसलिए यहां मुस्कुरा रहा है वहां चुप बैठा रहता है। हालांकि उल्टा होना चाहिए, जब दुनिया यहां आए तो हम मुस्कुराएं और बाजार में जाए उस वक्त घबराहट हो किसी तरह यहां से भागे, लेकिन उल्टा हो गया, हर चीज उल्टी है ये भी उल्टा हो गया। तो यहां ये सही करने की जरूरत है कि हमको अल्लाह ने इबादत, और इबादत जो है इसके दो पर है, अब तो एक तो इबादत कौन सा है, इबादत भी हमारी सही नहीं है, उसको पूरा निजाम है, यानी जैसे नमाज है तो नमाज भी हम एक पढ़ते हैं, नमाज हम जिस्म की पढ़ते हैं और अकल की नमाज, दिल की नमाज, रूह की नमाज, तीन नमाजें हमारी कमजोर हैं, उसकी भी जरूरत है, तब जाके इबादत इबादत बनेगी। अब जब इबादत बन गई यानी ढांचा सही हो गया, तब उसके दो पर हैं, एक तो ये है कि दुआ करने वाला बन जाए, और दुआ करने का मतलब ये नहीं है, हम लोग ये समझते हैं दुआ करने का मतलब बस नमाज के बाद दुआ है, और किसी जगह कोई मौलाना साहब आ गए उसे दुआ करा ली और कहीं ले गए दुआ करा ली, ऐसा नहीं है। हर इंसान को दुआ करना चाहिए, हर वक्त करना चाहिए। इजा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे तो उनसे कह दो मैं करीब हूं। और जो हर वक्त करीब है, हर वक्त दुआ, मस्जिद में दुआ, बाजार में दुआ, दुकान में दुआ, घर में दुआ, हर मुलाकात पर दुआ, ये अस्सलाम अलैकुम ये सब क्या है, दुआई तो है, एक अंदाज की दुआ है, अल्लाह आपको सलामत रखे, अस्सलाम अलैकुम आप पर सलामती हो, आप पर रहमतें हो, आप पर बरकतें हो, दुआई तो है, اللہ میاں نے دعا کے ساتھ جوڑ دیا ہے, ورنہ ہم تو شاید کچھ دعا نہ کرتے, لیکن اللہ میاں نے ہر وقت کی دعائیں دے دی ہیں, دعا کرتے رہو تاکہ تمہارا دعا سے عبادت کے اندر غیر معمولی پن پیدا ہو جائے اور عبادت اٹھنے لگے اوپر. تو اب ایک تو جو دعا کا ہے, دعا کے بارے میں بہت لمبی بات ہے کہ دعا کیسی ہونی چاہیے, اس لیے دعا کے بہت سے درجے ہیں. ایک تو دعا یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, اب سمجھے بھی نہیں دعا کر لی. اور دوسری دعا یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ, اب سمجھ کے پڑھا. اور تیسری دعا یہ ہے یقین کامل کے ساتھ پڑھا, سمجھے آپ. جس کو ایک شاعر ہیں جو دعا والے تھے, حضرت مانا کی والدہ تھی, ان کو دعا سے بعد مناسبت تھی, جب دعا کرتی تھی تو فوراً دعا قبول ہو جاتی تھی, مستجابت دعا تھی. تو انہوں نے ایک شعر میں بتایا جو مانگا ہے جو مانگیں گے خدا سے ہم وہی لیں گے, مچل جائیں گے روئیں گے کہیں گے ہم یہی لیں گے. ایک دعا کا مقام یہ بھی ہے. تو دعا کے بہت سے درجے ہیں, ایسے عبادت کے بہت سے درجے ہیں, ایسی دعا کے بہت سے درجے ہیں. تو آپ جتنا عمدہ پر لگائیں گے اتنے اٹھے گی دعوت. ایسی دوسری چیز ہے, دوسرا پر ہے دعوت, یعنی اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا, گمراہ لوگوں کو راہ پر لانا. اس کے بارے میں حضرت علی صاحب نے فرمایا لا یهدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم, اے علی تمہارے ذریعے سے اگر ایک آدمی کو بھی ہدایت مل جائے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اور اس زمانے میں سرخ اونٹ کا مطلب یہ ہوتا تھا, اس وقت جو اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑیاں آ رہی ہیں, موٹرے میں نام نہیں جانتا, جو سب سے اعلیٰ موٹر ہو سمجھ لیجیے, وہ سینکڑوں کسی کو مل جائیں وہ اس سے بھی بہتر ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کسی کو ہدایت عطا فرمائے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی فکر ہم کو ہے ہی نہیں کہ ہم کسی کو راستہ دکھائیں اور بتائیں کہ تم بھٹکے ہوئے ہو, غلط راستے پر ہو تو صحیح راستے پر آ جاؤ. اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ پورا میدان ہے اور کیسے کام کرنا ہے. اس کے لیے اگر آپ یہاں کا مزاج ہمارے اس ملک کا دیکھیں گے تو یہاں حال یہ ہے, بلکہ اس وقت ساری دنیا میں چل رہا ہے, مسلمانوں کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہے اور اسلام کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہے, اگر کسی سے کہیے اسلام قبول کر لو تو وہ خودکشی کرنا پسند کرے گا, اسلام قبول کرنا پسند نہیں کرتا, یعنی کہتا ہے پریورتن نہیں چاہیے مجھے. اور اگر آپ اس کو گھما پھرا کے کچھ اچھی بات کریں تو قبول کر لے گا, کلمہ بھی ہو سکتا ہے کچھ پڑھوڑ لے, ہندی میں پڑھا دیجئے مان لے گا کہ ایک ہے, ہاں کہے گا ایک ہے پیدا کرنے والا. لیکن اگر اس سے کہیں کہ اپنی زندگی کو بدل دو, اسلام کے سانچے میں ڈال دو, تو کسی طرح قبول نہیں کرے گا. تو اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایسا کام کیا جائے جس سے وہ قریب آ جائیں, کیونکہ دور بیٹھ کر وہ نہ جانے کن کن خیالوں میں کھوئے ہوئے ہیں اور پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر نہ جانے کیا کیا اپنے ذہنوں میں بیٹھائے ہوئے ہیں. تو ایسے میں ہم کو اگر محنت کرنی پڑے اس سلسلے میں اور ان کو قریب لانا پڑے تو اس کا جو بھی طریقہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. اور اللہ میاں نے اس طریقے میں غیر معمولی تاثیر رکھی ہے. اس کو قرآن جی میں فرمایا گیا حل جزا الحسان الا الاحسان, احسان کے بدلے میں احسان. اور اچھا کام بھلا کام آپ کریں گے تو اس کی بھلائی آپ کو ملے گی, یعنی اللہ کی طرف سے بھی اچھے کام پر اچھا بدلا, اور احسان کے بدلے میں احسان. اگر ہم اس کی مخلوق پر احسان کریں گے تو اللہ ہم پر احسان کرے گا. قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ایک اٹھایا جا رہا تھا اور فرعون ایک ایک بچے کو چن کر قتل کر رہا تھا, تو کتنی مصیبت تھی جس کا اندازہ ہم اس وقت بھی نہیں کر سکتے. جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا, فرعون کے سپاہی لگے رہتے تھے, اس کا جاسوسی کا نظام اتنا طاقتور تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہونے پاتا تھا, مگر یہ کہ وہ اطلاع رہتی تھی کہ ان کی ولادت ہونے والی ہے, وہ بچہ پیدا ہوا فوراً اٹھا لے جاتے تھے اور قتل کر دیتے. تو سارے پوری قوم کی قوم پریشان تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ تمہارے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا کہ اس مصیبت سے ان کو نجات دی. تو اللہ میں نے کہا کہ ہم نے احسان کیا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ایک جگہ فرمایا انتصر اللہ ینصرکم, اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ جب ہم احسان کریں گے تو اللہ ہم پر احسان کرے گا, تب بچیں گے ان تمام چیزوں سے, ایسی پریشانیوں سے, ایسی مصیبتوں سے. تا تو اب احسان جب ہم کریں کس پر کریں گے؟ ظاہر ہے کہ اللہ پر تو احسان نہیں کر سکتے، اللہ احسان ہم پر کرتا ہے. اسی لیے حدیث و قرآن شریف میں ایک جگہ آتا ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اللہ میں ایسے کچھ دیہاتی تھے جو اسلام کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے احسان جتانے لگے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم بڑے اونچے لوگ ہیں. تو اللہ میاں کہتا ہے بھائی احسان مت جتاؤ، اللہ کا احسان ہے کہ تم کو کلمہ نصیب ہو گیا. تو اللہ احسان کرتا ہے، کوئی بندہ تھوڑی احسان کر سکتا ہے. لیکن بدلہ یہاں پر یہ ہے کہ احسان کا بدلہ احسان، تو اب احسان کس پر کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جتنے ضعیف اور کمزور ہیں ان سب پر احسان کرو، جتنے ضعیف اور کمزور ہیں ان سب پر احسان کرو، تو اللہ کا احسان آسمان سے آئے گا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ کو کہاں ڈھونڈے، تو آپ نے فرمایا ابغونی فی الضعفاء، مجھے کمزور لوگوں میں تلاش کرو. وہ ہے کہ آپ ہر وقت لوگوں پر احسان ہی فرمایا کرو، کیونکہ آپ تو محسن عالم ہیں، آپ تو محسن انسان ہیں، آپ تو محسن حیوان ہیں، آپ تو محسن جمادات ہیں، آپ تو محسن عالم ہیں، آپ تو رحمت عالم ہیں. آپ کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں آپ کی رحمتوں کا، آپ کے احسانات کا، آپ سے بڑھ کر محسن کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے اسی لیے امت کو بھی تلقین کی کہ تم کو بھی احسان کرتے رہنا چاہیے. اب ضعیفوں کی جتنی فہرست آپ دیکھتے چلے جائیے، جتنے ضعیف ہیں کمزور ہیں، بوڑھا ضعیف ہے بوڑھے پر احسان کرو. حدیث میں آتا ہے ما اکرم شاب شیخا الا قید اللہ من یکرمہ عند شیخوخته او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو نوجوان کسی بوڑھے کا اکرام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے میں کسی نوجوان کو مسخر کرے گا جو اس کا اکرام کرے گا. دو دعائیں ہو گئی، ایک تو جوان جب کسی بوڑھے کا اکرام کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی عمر اتنی طویل ہوگی کہ بوڑھا ہوگا، اور دوسرے کہ اس کا بڑھاپا اچھا ہوگا، کوئی نہ کوئی نوجوان اس کی خدمت کے لیے تیار ہوگا. لیکن جب نوجوان کسی بوڑھے کی خدمت کرے گا تو بوڑھا ہو کر وہ ایسا نوجوان پائے گا، تو اب جب ایسا کرے گا تو ویسا ہوگا. تو یہ ہے وہی احسان کرو گے تو اللہ تم پر احسان کرے گا. اور پھر جو دیکھا جائے تو عورتیں ساری کمزور ہیں، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یعنی اگر آپ باپ ہیں تو اپنی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے. اس کی بھی سینکڑوں شکلیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آج کل جو کام چل رہا ہے کہ بچوں کو معلوم کر لیتے ہیں پیٹ میں اگر لڑکی ہے تو مروا دیتے ہیں. یہ آج مسلمانوں میں بھی چل پڑی بات، کتنی خطرناک کتنی بری بات ہے کہ ایسا کیا جا رہا ہے. تو ایک تو اگر باپ ہیں تو آپ بچی کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اچھا سلوک کریں. نمبر دو یہ کہ بچی اور بچوں میں، بچے میں آپ تفریق نہ کریں. میں جانتا ہوں بعض اچھے دیندار گھرانوں میں کہ اگر بچی بیٹھی ہوئی ہے اور بچہ بیٹھا ہوا ہے تو بچے کو اچھا کھانے کو دیں گے، بچے کو اچھے کھانے کو نہیں دیں گے. میرے سامنے کا واقعہ ہے، انہوں نے خود مجھ سے بتایا کہ ہم لوگوں کے گھروں میں آج تک کی بات ہے کہ بچی اگر ہے وہ اتنا نہیں کھا سکتی، جھجکتی ہے، پریشان رہتی ہے، اور بچہ اطمینان سے کھاتا پیتا ہے، اور اگر بچی کچھ لے لے تو لوگ بھوکتے ہیں اس کو. حالانکہ یہ منع ہے، بچی کے ساتھ بچے کے ساتھ یکساں سلوک کرنا ہے آپ، بالکل برابر. اس لیے کہ وہی بچہ ہے یہ بھی بچی ہے، آپ ہی کے ہیں دونوں. پھر ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کرنی ہے کہ اچھی تعلیم ہونی چاہیے، اچھی تربیت ہونی چاہیے. اور اس میں بھی بہت کوتاہی ہے، بے حیائی کے راستے پہ ڈال دیتے ہیں اور غلط راستے پہ اور لڑکیوں کو ڈال دیتے ہیں، غلط جگہ پڑھنے کو بھیج دیتے ہیں، غلط چیزیں سکھانے کو میں لگا دیتے ہیں. یہ سب ناجائز ہے، آپ بچی کا غلط استعمال کر رہے ہیں. آپ کو بچی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد جب بڑی ہو جائے تو جیسے ہی بالغ ہو جائے اس کی شادی کر دینی چاہیے. اور اس میں سب کو کہا جا رہا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ لڑکے والے یہاں پھر دیکھیے آڑے آتے ہیں کہ میرا لڑکا ہے جہیز لاؤ، جہیز بھی ناجائز، جہیز بھی ناجائز. اور یہ عورتیں جو خود پستی ہیں اس چکی میں وہی کھڑی ہو جاتی ہیں جہیز مانگنے کے لیے، لڑکے کی اماں لڑکے کی دادی وہ والی رہتی ہیں کہ نہیں جہیز دینا پڑے گا. حالانکہ جہیز بالکل ناجائز ہوتا ہے، کیونکہ خوشی سے کوئی نہیں دیتا، لڑکی کا باپ کبھی خوشی سے جہیز نہیں دیتا. اسی لیے ہم تو بہت سے لوگوں سے کہنے لگے کہ اگر جہیز کا مسئلہ آ ہی جائے کو اور مانے نہ لو تو کہہ دو کہ ایک سال کے بعد دیجیے گا، ایک سال کے بعد کوئی دیتا ہی نہیں. اس لیے اس کو پھنسے ہوئے ہوتے ہیں دیتے ہیں، تو کہہ دیجیے کہ ایک سال کے بعد دیں گے. تو ٹھیک ہے اپنی لڑکی کو آپ دیجیے، کون منع کرتا، لیکن ابھی نہیں. बाद में दीजिए, एक साल के बाद, कुछ महीनों के बाद दीजिए, तो ऐसे में नहीं करते, तो उनके साथ अच्छा मामला करना चाहिए, बच्चियों के साथ ऊपर तक। फिर यही नहीं, बाद में बच्ची बेवा हो गई या शोहर से नहीं बनी और उसको वापस कर दिया गया, तो ऐसी औरत को घर में रखने, यानी अगर बिचारी वो आ गई, बेवा बनकर आ गई आपके घर में, वापस आ गई, तो उसके साथ अच्छा सलूक कीजिए, जन्नत पाइएगा। हदीसों में है सब बातें, जन्नत पाइएगा। और इसी तरह आपने फरमाया जो जिसके तीन बच्चियां हों या दो बच्चियां हों और उनके साथ अच्छा सलूक करे, तो वो उसके लिए जहन्नम से आड़ बन जाएंगी, हिजाब बन जाएंगी। तो अगर आदमी ये सोच ले और उन पर एहसान करे, तो आप समझिए कि वो आगे बढ़ता चला जा रहा, अल्लाह की तरफ से उस पर एहसान होगा। और जो ऐसा करेगा तो अल्लाह ताला उसका इंतजाम भी कर देता है, उसका इंतजाम भी कर देता है। लेकिन हम लोगों का मिजाज इतना बदल गया है, मैं अपने महल्ले की बात बता रहा हूँ, वहां लखनऊ में एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे मौलाना दुआ कर दीजिए, ये फला आदमी मेरे घर पर काबिज है, खाली नहीं करता है, आप कुछ पढ़ने को बता दीजिए, कोई ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। तो हमने खैर बता देते हैं, और हमने कहा कि कुछ दोनों ने मेहनत की और खाली होने का मसला आ गया, तो उनके पास भी एक घर था जिस पर वो काबिज है, यानी वो किराएदार हैं। तो हमने कहा जब ये खाली हो जाएगा तो आप तो इसमें चले जाएंगे और ये घर उसको वापस कर देंगे। तो कह रहे नहीं मौलाना, ये घर हमारा जब खाली हो जाएगा इसको हम बनवाएंगे और इसको खाली नहीं करेंगे। हमने कहा वाह 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 वाह, ये आप लोग तसव्वुर देखिए क्या हाल हो गया मुसलमानों का, यानी उनसे देने की फिक्र तो आपको बहुत है और आप जो कब्जा किए बैठे हुए घर उसको भी छोड़िए, शरीयत का जो हुक्म तो बराबर है, अगर आप उनसे ले रहे हैं तो अपना घर छोड़िए। लेकिन आज हाल हमारा ये है कि हम लेना तो चाहते हैं देना नहीं चाहते, तो एहसान की शक्लें बहुत है। तो ये औरतों के सिलसिले में ये सारी बातें हैं। अब औरत बीवी बनकर आ गई तो उसके साथ अच्छा सलूक होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लि अहली वाना खैरुकुम लि अहली, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घरवाली के लिए अच्छा हो और मैं अपनी घरवालियों के लिए सबसे अच्छा हूँ। तो आपने खुद बताया मिसाल दी कि मैं अच्छा हूँ, और आपने क्या सलूक किया है औरतों के साथ वो उठाकर देखिए, लंबा वो पूरा एक मौजू है कि बहुत देर तक बताया जाए तब भी वक्त कम हो जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी मिसालें इसीलिए दी हैं कि जो कमजोर है उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए। ये तो मैंने एक मिसाल दी है बच्ची की। उसके बाद बीमार है उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए। बीमार की इयादत का मतलब क्या है? अक्सर इयादत वाले ये समझते हैं गए अस्सलाम वालेकुम, और ये समझ के जाते हैं बुरा मानेंगे अगर नहीं गए, और जाके अस्सलाम वालेकुम ठीक है आप, बस उसके अस्सलाम वालेकुम चले आए। ये इयादत नहीं है, ये तो बेवकूफ बनाना है थोड़ा बहुत। हाँ अगर अच्छी नीयत है तो इससे भी सवाब मिल जाए, लेकिन असलन इयादत यह है कि जो उसको मदद की जरूरत है और आप कर सकते हैं, ये शर्त है आप कर सकते हैं तो आप कीजिए जाके। आप अगर उसको डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं तो डॉक्टर के पास ले जाइए, आप कुछ लेकर हदिया दे सकते हैं तो उसको हदिया दे दीजिए, हाथ बटा सकते हैं कुछ वक्त दे सकते हैं तो वक्त दे दीजिए, वरना अगर वो बीमार है तो लंबे ज्यादा देर बैठिए नहीं, ये भी मना है। और इयादत फुआका ना कतिन ये भी आया है कि इयादत ऐसी कीजिए कि मरीज को परेशानी ना हो, ये असल है, मरीज को परेशानी ना हो और थोड़ी देर बैठकर वापस आ जाइए, वरना इयादत इस नियत से करनी चाहिए। तो ऐसे ही मरीज का मामला है, वो भी कमजोर है, उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए। ऐसे ही जितने कमजोर तबकात हैं, एक गुमराह है वो भी कमजोर है, काफिर है वो भी कमजोर है, मुशरिक है वो भी कमजोर है, बिदत वाला है वो भी कमजोर है, इन सबको उसकी कमजोरी से लेकर आइए बाहर। और जिससे जो अच्छा मामला आप कर सकते हो, अच्छा सलूक कर सकते हो उसके आगे, वैसे ही उसके साथ आप मामला जब करेंगे तो फिर अल्लाह का एहसान ऊपर से आएगा। लेकिन आजकल तो खुदगर्जी का माहौल है, बस हमारा फायदा हो जाए, कोई जाए चूल्हे बाहर ले जाए। आजकल लोग कहते हैं कि अगर कोई गड्ढे में गिर रहा है तो उसको बचाइए नहीं, एक लात पीछे से और मारिए, जल्दी चला जाए अंदर। ये आजकल दौर यही कहते हैं लोग। हमसे खुद एक साहब ने कहा, मेरे अच्छा ताल्लुक बहुत पुरानी बात है, कहने के मौलाना तुम लोग ये सब बातें क्या करते हो, आजकल का दौर ये नहीं है, गड्ढे में जा रहा है तो एक लात मारो जल्दी चला जाए, ये वक्त है। लेकिन हमारे हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने तो फरमाया है कि सीधों के साथ सीधा اور ٹیڑھوں کے ساتھ بھی سیدھا. ہم لوگوں کا تو معاملہ یہی ہے اور ہم یہی کرتے رہیں گے. اس لیے سنت ہے رسول پاک علیہ السلام کہ کوئی اگر گلے میں گر رہا ہے تو ہم بچائیں گے اور اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے, اور جو ہو سکے گا ہم سے ہم تو کریں گے. یہ ہم زمانے کی ہوا نہیں کھاتے, زمانے سے ہم متاثر نہیں ہوتے. مومن زمانے سے متاثر نہیں ہوتا, زمانے کو مومن متاثر کرتا ہے. مومن کا کام یہ نہیں ہے کہ زمانے کے ساتھ چلے, بلکہ اپنے ساتھ زمانے کو لے کر چلتا ہے, ہوا کا رخ موڑتا ہے اور اس کا مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے. مومن کا کام یہ ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں, ہم کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, لیکن عبادت کس طرح کرے یہ ہم کو معلوم نہیں ٹھیک سے. ہم یہ سمجھتے ہیں بس یہ کام کر لیا, نماز پڑھ لی تو بہت بڑا تیر مارا, بلکہ اب تو سمجھتے ہیں کہ جمعے کی پڑھ لی تو بہت بڑا کام ہو گیا. بہت سے ہمارے کہتے ہیں ہمارے ساتھی جمعہ بھی نہیں پڑھتے. ارے بھائی, آپ کے ساتھی جہنم میں جائیں گے تو کیا آپ بھی جہنم میں جائیں گے؟ یعنی منطق کیا ہے ذرا سوچیے تو. آپ کہتے ہیں فلاں یہ بھی نہیں کرتا. ارے فلاں یہ نہیں کرتا اپنے کو ذبح کر رہا ہے, قتل کر رہا ہے, کہ تم بھی اپنے کو ذبح کر لو گے؟ یہ کون سی بات ہے؟ مومنانہ بات نہیں ہے. یہ صاحب ایمان کی سوچ نہیں ہے. صاحب ایمان کی سوچ بالکل الگ ہوتی ہے, اس کا نرالا ڈھنگ ہوتا ہے, البیرار اس کا ڈھنگ ہوتا ہے. وہ تو بالکل سیدھا چلتا ہے, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق چلتا ہے, تو اللہ کی طرف سے اس کی مدد آتی ہے, اور ایسی مدد آتی ہے کہ اس کو خود اندازہ نہیں ہوتا ہی کہاں سے مسئلہ حل ہو گیا, یہ پریشانی کہاں سے غائب ہو گئی, کس نے آ کر مدد کی, کس نے سہارا دیا. لیکن یہ سہارا خدا کا ہوتا ہے, اس کی مدد ہر لمحہ اس کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کو صحیح راستے پر صحیح منزل کی طرف لے جاتی ہے اور پہنچا دیتی ہے. جو آپ اللہ سے مانگتے ہیں ہر رکعت میں, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ صراط المستقیم کی ہدایت عطا فرما. یہ کیا ہے؟ جب سچے دل سے آدمی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے گا, اور ہدایت ایسے انداز سے آئے گی کہ آپ خود نہیں سمجھ پائیں گے کہ ہوا کہاں سے. تو ایسے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے, پریشانیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی. ورنہ ہر آدمی پریشان ہے آج کل, اور پریشانی میں پتہ نہیں کیا کیا کر بیٹھتا ہے, یہاں تک کہ شرک کر بیٹھتے ہیں پریشانی میں. حالانکہ شرک کرنے سے پریشانی بڑھے گی, اور غلط راستے پر چلے جاتے ہیں, اور غلط راستے پر جانے سے پریشانی اور بڑھتی ہے. اس وقت چاہے تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے حل, جیسے کہتے ہیں سود کا پیسہ ہے, پیسہ پیسہ ہے, اگر آپ اس سے لے کر دودھ پیئیں گے تو دودھ ہے لیکن اندر جا کر وہ زہر بن جائے. اوپر سے دودھ ہے لیکن اندر سے زہر ہے. ایسے ہی بہت سے لوگ غلط کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں مجھے تو میرا کام چل رہا ہے. کام نہیں چل رہا ہے. ایک صاحب کہنے لگے میں سود لیتا ہوں اور رشوت کھاتا ہوں, مجھے بہت پھلتا ہے. تو ہم نے کہا پھلتا نہیں, پھولتا ہے. ذرا سا بدل دیجئے تھوڑا سا, کہ آدمی جب پھول جاتا ہے, بدن اس کا ورم کر جاتا ہے, تو بہت سے لوگ کہتے ہیں بڑا صحت مند ہو گیا. وہ صحت مند نہیں ہو گیا, ایک ہاتھ ماری ادھر جائے گا چار قلابہ جی کھائے گا. ایسی سود کھانے والا, رشوت کھانے والا, حرام مال کھانے والا, اس کی حیثیت یہی ہو کر رہ جاتی ہے. کھانے کو تو وہ کھا رہا ہے, پیسہ کھا رہا ہے, عمدہ کھانا کھا رہا ہے, لیکن زہر کھا رہا ہے. وہ زہر کھا رہا ہے, آج نہیں تو کل اس کے اثرات ظاہر ہوں گے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں, اس آیت کا مفہوم سمجھے. اس آیت کا مفہوم ہے کیا؟ ما خلق فی الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے, اپنا اور جنوں کو پیدا کیا ہے اس لیے کہ ہم اس کی عبادت کریں. اور عبادت یہ جو ہم صرف تھوڑی بہت کر رہے ہیں, یہ تو ایک دکھاوا ہے ایک طرح سے, اور ایک ڈھانچہ ہے جو ہم نے بنا لیا ہے. اس کو اڑانے کی کوشش کریں تاکہ ہماری عبادت اڑنے لگے اور اٹھنے لگے. اسی لیے تو کہا گیا ہے نماز جو ہے مومن کی معراج ہے. یعنی معراج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ نماز یہاں پڑھتا ہے, پہنچتا اوپر ہے, یہ معراج ہے. تو کیسے پہنچے گا؟ جب دعا کرے گا اور دعوت کا کام کرے گا. لیکن دعوت کا کام کرنا کیسے ہے؟ ہمارے مولوی صاحب نے کچھ بتایا ہوگا پیام انسانیت کے سلسلے میں, تو وہ بہت اچھا طریقہ ہے یہاں کے لیے کہ آپ ان کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کریں, اور اچھی نیت سے یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ ہدایت والا ثواب ملے گا. کہ اس کے ذریعے سے جو لوگ ہدایت پائیں گے, اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اسلام کی آغوش میں آئیں گے. اور یہ بھی سوچنا چاہیے کتنے ہم لوگ برے ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے کہ آپ دوسروں کی ہدایت کے لیے اتنا کوڑھتے تھے کہ اللہ میاں کو کہنا پڑا کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جان دے دیں گے. آپ اتنے پریشان رہتے تھے تو اللہ میاں نے آیت نازل فرمائی, اے اللہ کے رسول کیا آپ ان کے پیچھے اپنی جان دے دیں گے؟ پھر یہ بھی کہا, انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء, آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے, جس کو خدا چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی, آپ بس کام کرتے رہیے. ایسی ہماری بھی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ہم کام کریں, باقی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب ہدایت آئے گی تو کوئی روک نہیں سکتا, اور نام آپ کا آ جائے گا. ہدایت اللہ دے گا, نام آپ کو, بھائی ان پہ ذریعہ ہوا ہے ان کو دے دو, ان کو مل جاؤ ان کو جاؤ, تو کام ہوگا ہمارا. اور اللہ میاں کا, اللہ میاں کسی کو ہدایت دے دیں گے تو اللہ, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. بس میرے بھائیوں اور دوستوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی عبادت کو ہم عبادت بنائیں اور اس کو بلند کرنے کی اور اڑانے کی کوشش کریں. اور اس کے دو پر ہیں جو میں نے عرض کیا, ایک دعا اور ایک دعوت. اس کو لے کر جب چلیں گے تو انشاءاللہ ہماری عبادت غیر معمولی ہو جائے گی, یعنی عبادت کا مزہ آ جائے گا, عبادت کا مزہ آ جائے گا. اور پھر عبادت اس مقام پر پہنچ جائے گی کہ جس کے قصے ہماری تاریخ میں بہت ہیں, کہ بڑے بڑے لوگ آئے کہ ان کو تہہ تیغ کر دیں, لیکن ایک دفعہ انہوں نے دیکھا, کہا کون بچائے گا, کہا اللہ, وہی تلوار گر گئی اور وہ اپنا کام نہیں کر پائے. یہ جب اچھی عبادت ہو جاتی ہے تب یہ مقام آتا ہے, اور ہماری تاریخ میں اس طرح کے بہت واقعات ہیں. لیکن کیونکہ مجھے سفر بھی کرنا ہے اور وقت بھی زیادہ نہیں ہے, اس لیے بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح توفیق عطا فرمائے اور صحیح عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور دعا اور دعوت سے ہم سب کو خاص حصہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك, اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. رب توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين, غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. یا اللہ مہد اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری تقصیرات سے درگزر فرما, ہمارے عقائد کی اصلاح فرما, معاملات درست فرما, تعلقات استوار فرما, ظاہر کو اتباع شریعت سے آراستہ اور باطن کو نور محبت و معرفت سے معمور و منور فرما. یا اللہ ہم کو دعا سے تعلق عطا فرما. یا اللہ دعوت کا کام جیسا کہ کرنا چاہیے ویسے ہی اس دعوت کے کام سے ہم کو جوڑ دے اور کام کرنے کی توفیق عطا فرما, اور عبادت کرنے کی صحیح توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کی جو بلندیاں ہیں وہ ہم کو عطا فرما دے. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنا بنا لے, اپنی محبت رضا نصیب فرما, مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, منہیات سے بچنے کی توفیق عطا فرما, اور ہر ایک کو ہم میں سے خدمت دین کے لیے قبول فرما, اور جو تیرے بندے محتاج ہیں احسان کے اور اچھے سلوک کے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے جان و مال کو صحیح طور پر لگانے کی ہم کو توفیق عطا فرما. یا اللہ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کو خاص طور سے قبول فرما, ان کے گھر والوں کو قبول فرما. یا اللہ اور جو کچھ کہا گیا ہے, یا اللہ ان سب پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ صحیح بات ہمیشہ کہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.